الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بھائیو بہنوں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے مشرق سے مغرب سے عرب سے عجم سے اپنے بندوں کو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کے سفر کے لیے بلا لیتے ہیں. کسی بندے کی اپنی مجال نہیں ہے, یہ پیسوں کا کمال نہیں ہے کہ انسان حج پر چلا جائے. یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا احسان ہے. اور جو حجاج کرام اللہ کے گھر جاتے ہیں, فرمایا کہ وہ سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کے امبیسڈر ہوتے ہیں, یعنی اپنے اپنے علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں. جس عشق اور مستی کا سفر انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے, جن مزوں کو انہوں نے مکہ اور مدینہ میں چکھا ہوتا ہے, جب وہ واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ان باتوں کا چرچے وہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اس بات کے امیدوار ہوتے ہیں, جو اس بات پر تڑپ رہے ہوتے ہیں, جو اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اللہ کے گھر جائیں اور ہم بھی ان مزوں کو چکھیں. چنانچہ ایسے لوگ آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کوئی حال سناؤ, ہمارے پروردگار کی رحمتیں برکتیں کیسے کعبۃ اللہ پر پڑ رہی تھیں, کیسے تم نے اس عشق اور مستی کے سفر میں کس طرح مزے اٹھائے. تو اب یہ فرض بن جاتا ہے ان حاجیوں کا کہ وہ واپس آ کر اپنے علاقے میں ان باتوں کا چرچا کریں, ان باتوں کو وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو دوسرے لوگ جو جانے کے خواہش مند ہیں ان کے دل میں اس محبت کی آگ کو بھڑکا سکیں. آج کا جو بیان ہے وہ خاص طور پر اسی موضوع سے ہے, اسی بات کو آج چھڑا جائے گا. دو شہر مقدس ہیں. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو عزت عطا فرما دے. جس طرح بعض اوقات کو اللہ رب العزت نے دوسرے اوقات کے اوپر عزت عطا فرمائی ہے, مثلا تہجد کے وقت فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے, اللہ رب العزت پکارتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, جس کا سوال جو ہے پورا کیا جائے, جس کو عطا کیا جائے. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جھولی پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں, پروردگار سے مانگتے ہیں, سارے دن کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح نمازوں کے اوقات ہیں, اور پھر خاص طور پر دنوں کے اندر جمعے کا دن ہے. فرمایا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ تمام جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر مہینوں میں رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں جو ہیں متوجہ ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں سبحان اللہ کہ شاید چند لوگوں کے باقی تمام بخشے جاتے ہیں. اسی طرح راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے سبحان اللہ، اس رات کو فرمایا کہ ہزار راتوں سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے اس رات کو فضیلت عطا فرما دی، چنانچہ وہ رات فضیلت والی بن گئی. یہ پروردگار کی دین ہے، وہ جس کو جس طرح نواز دیتا ہے، جس طرح وہ دے دیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت عزت عطا فرما دیتا ہے. کوئی اگر پوچھے کہ کیوں بھائی جمعے کی بجائے ہفتے کا دن یا اتوار کا دن کیوں نہیں، بھائی جس نے بنایا وہی اس راز کو جانتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح بعض جگہوں میں بعض مقامات دوسرے مقامات کی بنسبت فضیلت اختیار کر جاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے. اللہ رب العزت جس مقام کو فضیلت عطا فرما دیں وہ درجہ پا جاتی ہے. مثلا ہمارے گھروں کے اوپر مسجد کو فضیلت ہے، مسجد کے اندر جو بندہ جاتا ہے اس کو نماز کا اجر زیادہ ملتا ہے، گھر میں پڑھنے والے نمازی کو اس کے مقابلے میں اجر کم ملتا ہے. اسی طرح مساجد کے اندر جو ہے جامع مسجد جو ہے اس کو زیادہ فضیلت عطا کی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح تمام مساجد کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد وہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت اور عزت عطا فرمائی ہے. انسانوں میں اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جو رسل بھیجے، ان سب کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر جو ہے ایک مقام عطا فرمایا، ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. ہم سب جو ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں پورے اونٹ جو ہے وہ قطار در قطار اگر اس کی رسی اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے، بالکل اسی طرح پوری امت کے ہر انسان کی رسی یوں سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی گئی. یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی فضیلت ہے. یہ رجال اللہ ہیں، اس پر کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ رب العزت نے قرآن بھیجنا تھا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بھیجا. وقت کے کفار نے یہ بات کہی، کہا کہ اگر جبرائیل قرآن لے کر جو محمد بن عبداللہ کے پاس آتا ہے، ہم جو سردار ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ نے کلام ہی کرنا ہے تو ہمارے نام سے بھی ایک خط بھیج دیا جاتا. لیکن میرے بھائی یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے کلام کرے اور جس سے چاہے نہ کرے. یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور اس وقت قرآن میں بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سے بات کرتے ہوئے یار غار کی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن براہ راست بات نہیں کر رہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جو حضرات چن لیے یعنی صحابہ کرام جو اصحاب رسول ہیں، ہر ایک ستاروں کی مانند چمکتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پسند فرما لیا. آج کوئی انسان اگر اس بات کی تمنا کرے، تڑپے یا اتنی عبادت کرے اور یہ خواہش کرے کہ میں بھی اصحاب رسول کی طرح ہو جاؤں تو ممکن نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے. اسی طرح میرے دوستو اللہ رب العزت نے وارث الانبیاء جو ہے علماء مشائخ کو بنایا. اگر کوئی بندہ آج علماء سے مشائخ سے حسد کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے اور اس میں نہ ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے نہ اس کی تعریفیں کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس کو شان عطا فرما دی وہ شان والا ہوتا ہے. الحمدللہ حجاج کرام ان دو شہر مقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے تقدس عطا فرمایا۔ جی تو چاہتا ہے کہ ہر جانے والا وہاں پر پلکوں کے بل چل کے جاتا، لیکن مجبوری کے تحت انسان قدموں کے بل چل کے جاتے ہیں، ورنہ اس شہر کا تقدس آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر اپنا پیارا حبیب مبعوث فرمایا۔ یہاں پر جبریل آتے تھے، یہاں پر اصحاب رسول رہا کرتے تھے، یہاں بلال حبشی عہد عہد پکارتے تھے، یہاں ابو بکر عشق اور مستی کی کیفیات میں رہا کرتے تھے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو تقدس عطا فرمایا۔ ایک میں خدا کا گھر کعبۃ اللہ، اور دوسرے میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ ایک کو خلیل اللہ نے آباد کیا اور دوسرے کو حبیب اللہ نے آباد کیا۔ ایک نبی کا مولد یعنی وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور دوسرا نبی کی مسکنت یعنی وہاں پر آپ کی رہائش۔ دونوں شہر سبحان اللہ کتنی شان والے ہیں۔ ایک میں نبی کے اجداد مدفون ہیں، یعنی آپ کے آبا جو ہیں وہ مدفون ہیں، اور دوسرے میں آپ خود مدفون ہیں ماشاءاللہ۔ جانے والے جب وہاں جاتے ہیں تو یہ نیت لے کر جاتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے ساتھ، جو عالم برزخ کی حیات ہے، جس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اس کیفیت سے آپ وہاں موجود ہیں، اور وہاں جا کر پڑھنے والا درود پڑھتا ہے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شہر جو ہے مکہ مکرمہ، جس پر اللہ رب العزت کی جلالی تجلیات ہیں، اور ایک شہر جو مکہ مکرمہ ہے جس پر جمالی رنگ ہے۔ سبحان اللہ کیسا پیارا رنگ ہے، کیسا پیارا منظر ہے وہاں پر۔ آپ اگر جائیں مکہ مکرمہ میں تو آپ کو اگر آپ کسی بندے کے ساتھ ذرا لمبی سی بحث کریں گے تو کہے گا یا اللہ جاؤ بس بات ختم کرو، ہم لمبی بات نہیں کرتے۔ اس جلال کی کیفیات وہاں پر بندے بندے کے اندر نظر آتی ہے۔ ذرا مدینہ منورہ جا کے دیکھو کیسی عاجزی ہے، کیسا عشق اور محبت ہے، کیسا وہاں پر ملن ساری ہے، کیسی محبت کے بکھرے ہوئے موتی وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ذرا سی جا کر بات تو کر کے دیکھو، آپ اندازہ کریں اس عاجز کو کتنی بار اس بات کا تجربہ ہوا۔ دکاندار کے پاس گئے، بھائی خریدنا تھا فرض کیا ایک کپڑا کا ٹکڑا، اس نے پورا تھان اٹھا کر دے دیا، بھائی ہدیہ لے لو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے بھائی کاروبار کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، لیکن نہیں، ان لوگوں کے اندر عجیب کیفیات ہیں۔ ایک بار ہوتا تو ہم کہتے چلو چانس ہے، دو بار ہوتا تو ہم کہتے چانس ہے، کئی بار ایسا ہوا کہ بھائی گئے جا کے ان سے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سارا کپڑا ہی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے پیارے لوگ ہیں وہاں کے۔ حضرت خلیل ابراہیم خلیل، عزتوں اور برکتوں والے، اللہ رب العزت کے پیارے خلیل، دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس مکہ مکرمہ کو آپ اس مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیجئے، یعنی مقدس بنا دیجئے۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اس کو مقدس بنا دیجئے۔ اب وہاں پر وہ ایسا تقدس اللہ رب العزت نے وہاں پر پیدا فرما دیا۔ حاجی جاتا ہے، احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں، دنیا سے منہ موڑا ہوتا ہے اس نے، اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس علاقے کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے ایک تقدس دے دیا، اس کو محرم بنا دیا، فرمایا اس کے اندر نہ شکار کرو گے، نہ یہاں کے پتے پتے کو تم چھیڑو گے، بس آرام سے رہو گے اور عبادت کرو گے اور اپنے گھر کو چلتے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ, کیسا اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا کہ جتنی دیر یہاں پر رہو ایک خاص کیفیت میں رہو, نہ جدال کر سکتے ہو, نہ رفس کر سکتے ہو, نہ فسوق کر سکتے ہو, بس ایک ڈسپلن کیفیت میں حاجی نے وہاں رہنا ہے اور اپنا وقت گزار کر وہاں سے رخصت ہو جانا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ مدینہ منورہ کو بھی آپ تقدس عطا فرما دیں, اس کو بھی آپ جو ہے حرم بنا دیجئے. چنانچہ مدینہ منورہ کی بھی ایک بارڈری بنا دی گئی اور کہا کہ اس کے اندر تقدس ہے, اس کے اندر اب کھوٹ نہیں رہے گی, یہ کھڑے لوگ اس کے اندر رہیں گے. اللہ رب العزت وہاں وقتاً فوقتاً کھوٹے لوگوں کو باہر نکالتے رہتے ہیں, اور فرمایا حتیٰ کہ جب فتنوں کا وقت آئے گا اور اس کے بعد جو ہے دشمن اندر داخل ہونے لگے گا, اس کی دیواروں کے اوپر فرشتے آ کر پہرہ داری دیں گے اور وہ اس وقت جو ہے دشمنوں کو نکال دیں گے. سبحان اللہ, اللہ رب العزت نے اس کا تقدس پیدا فرما دیا. اب وہاں پر جب بھی کوئی رہتا ہے تقدس کے ساتھ رہتا ہے, حتیٰ کہ اونچی آواز میں بولنے سے بھی منع کر دیا کہ آرام سے رہو. چلنے والوں نے جوتے بھی اتار دیے کہ کہیں جوتوں کی کھس کھس کی آواز بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. وہاں پر یوں چلتے ہیں جیسے کوئی انسان پھولوں کے اوپر چل رہا ہو. یہ تقدس ہے اس شہر کا, اللہ رب العزت نے تقدس عطا فرما دیا. لوگ جاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں جن کا پورا جسم ہی آنکھ بن جاتا ہے, یعنی عشق اور مستی میں وہ ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا سارا جسم ہی آنکھ کی مانند ہے اور وہ ان نظاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, گنبد خضرا کی زیارات کر رہے ہوتے ہیں. کتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے ایسے جیسے میری زیارت کی اور اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, اور جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ. ذرا اندازہ کرو اس بندے کا جس کو ایک نیکی چاہیے ہو جنت میں داخل ہونے کے لیے اور وہ مارا مارا پھر رہا ہو, اور وہ کبھی ماں کے پاس جائے, اماں ایک نیکی دے دے, اماں کہے بیٹا آج میں خود مصیبت میں ہوں, آج میں تیری مدد نہیں کر سکتی, ساری زندگی میں نے تیری خدمت کی ہے, تیری ناز نخرے برداشت کیے ہیں, لیکن آج مجھ پر اپنی بنی ہوئی ہے, میں تیری خدمت نہیں کر سکتی, آج ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. بھائی کے پاس جائے گا, بھائی سے کہے گا بھائی تو بھائی ہوتا ہے ایک نیکی دے دے, وہ کہے گا نہ بھائی نہ, آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ ہر رشتہ دار کے پاس جائے گا, پیاری بیوی کو کہے گا, وہ گویا ہر بندے کو ٹرائی کرے گا, کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہوگا, کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا, ایک نیکی نہیں ملے گی. ہاں ایک شخصیت ہوگی جو اس وقت کھڑی ہوگی, مقام محمود رسیب ہوا ہوگا اور اس وقت وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوگا. اللہ اکبر, اس وقت انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا فرما دیا, میرا تعلق اس اپنی محبوب ہستی کے ساتھ تو نے جوڑ دیا, کتنی خوش نصیبی ہے اللہ تو نے مجھے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف پہ حاضری کی توفیق عطا فرما دی, آج اللہ کے نبی میری شفاعت فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں اس وقت اس بات کی قدر ہوگی کہ یہ شفاعت کیا چیز ہوتی ہے. لوگ بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ ان مقامات مقدسہ پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آپ نے مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کیا, اللہ رب العزت نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. راستے میں ہیں, ابھی جا رہے ہیں, لیکن عشق و مستی کی کیفیات کیسی ہوں گی کہ راستے میں ہی دیدار ہو رہے ہیں اور آپ اشعار اس وقت پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اج سک مترا دی ودھیری اے, پنجابی کے اشعار ہیں, پنجابی مجھے بھی نہیں آتی لیکن اشعار اتنے پیارے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو پڑھوں. فرماتے ہیں اج سک مترا دی ودھیری ہے, یعنی آج دوستوں سے ملنے کی بڑی خواہش ہے. کیوں؟ دلڑی اداس گھنیری ہے, میرا دل کیوں اداس ہے؟ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, میرے سیلولر لیول پر ایک ایک باڈی کے پارٹس میں جو ہے نا آج شوق ایسے چنگے وہ اس میں کیا ہے, چنگاریاں نکل رہی ہیں شوق کی. آج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں, یہ آنسو آج کیوں ٹپک رہے ہیں؟ فرمایا کتھے مہر علی تیری سنا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. مہر علی, پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں, اے مہر علی شاہ تو کیا چیز ہے, تیری سنا جو تو بیان کر رہا ہے, جو اشعار پڑھتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو وہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا جو خود فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تو اس کے ذکر کو بلند کیا ہے. جس کی تعریفیں اللہ کرتا ہے اس کی پیر مہر علی شاہ تو کیا تعریفیں کرے گا؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اپنے آپ کو کہتے ہیں تیری اوقات کیا ہے اور تو دیکھ کس محبوب کے ساتھ تو نے جا کر اپنے تعلق کو جوڑا ہے, کس کے ساتھ محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے. اپنی اوقات تو دیکھ, اور جس سے پروردگار محبت کرتا ہو اے انسان تو اس سے محبت کے دعوے کرتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے, کوٹ بٹھن ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک مشہور شاعر گزرے ہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ. آج عشق و مستی کا بھائی سارا سبق ہے, ذرا دل کی کیفیات کے ساتھ سننا اور ذرا کیفیت سے بیٹھو گے تو مزہ آئے گا. وہ بھی بڑا عارفانہ کلام پڑھتے ہیں پنجابی میں. فرماتے ہیں اتھے میں مٹھڑی من, اتھے میں مٹھڑی نت جان بلب, یہ جو ہے میری جان جو ہے وہ ادھر جو ہے قابو میں آئی ہوئی ہے مٹھڑی میں. اتھے خوش وسدا وچ ملک عرب, تو میرا محبوب جو ہے وہ تو عرب میں جا کے رہتا ہے وہاں اتنے, اور میں اتنے دور اس جگہ پر, میری مٹھڑی مٹھڑی جان جو ہے, جو دل جو ہے میرا وہ تو بس ایسے مٹھی میں آیا ہوا ہے. اتنے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں, میں یہاں پر دھکے کھاتی پھرتی ہوں, مزے تو وہاں پر ہے جو ہو کے آئے ان سے پوچھو. اتھے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت دی وکھاندیاں. بھائی اگر میں یہاں پر بھی ہوں پھر بھی تیرا نام کوئی لے لے میں اپنی جان قربان کر دوں, میں اپنے آپ کو بیچ دوں. سبحان اللہ, تیری بانیاں دی میں بانیاں, تیرے غلاموں کی بھی میں غلام ہوں. تیرے درد کتیاں نال ادب, اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو تیرے در کے کتوں کا بھی ادب کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کیسا عجیب عشق اور مستی کی کیفیت ہے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جس کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں گے کہیں، یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے، یوں تو جنت میں سب کچھ، ہم مانتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، مدینہ نہیں ہوگا جنت میں، اور پر مدینے میں جنت موجود ہے۔ سبحان اللہ، جو گئے ان کو پتا ہے کہ ریاض الجنہ، سبحان اللہ، جب وہاں پر قدم رکھتے ہیں تو حاجی حضرات کیا پڑھتے ہیں، اے اللہ آپ کی مہربانی سے ہمیں جنت کے اندر قدم رکھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اب اللہ آپ کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ جب آپ کسی کو عطا کر دیتے ہیں، ہم آپ کی بلاوے پر آئے ہیں، آپ کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے آئے ہیں، اب ہمیں جنت سے نہ نکالنا۔ اللہ اکبر، ایسے کیسے مستی کے ساتھ جو ہے حجاج کرام دعائیں مانگتے ہیں۔ بنا لیا بہاروں نے گھر مدینے میں، بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضا حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں۔ ایک زمانے تک انہوں نے عشاء کے بعد مسجد نبوی کو بند کر دیا تھا، لیکن شام و سحر ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ دروازے بند ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ دروازوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تڑپتے رہتے تھے، رات گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں کو ترس شاید آیا، انہوں نے کہا دروازے کھولو ان عاشقوں کے لیے۔ ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں، یہ آرزو ہے میرے اے حبیب رب جہاں، کہ میں جہاں بھی رہوں دل مدینے رہے۔ مدینہ منورہ، سبحان اللہ، وہاں پر جانے والے غسل کرتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں، حرم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات مستحب ہے کہ انسان غسل کر کے جائے، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ تو میرے بھائی یہیں سے تیاریاں کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں نے نہ جانے کتنی بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہوگا، میں نے نہ جانے کتنی بار ایسے کام کیے ہوں گے جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ یہاں سے توبہ استغفار کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحانی غسل کرتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس طریقے سے سچی توبہ کر کے اور اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر کے یوں سمجھے کہ اچھی طرح برتن مانج کے وہاں جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ستھرے برتن میں تو ہر کوئی دودھ ڈال دیتا ہے، پھر موجہ شریف پہ جو ہے سلام پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اس کو عشق نبوی کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اس کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ جو بندہ ان تیاریوں کے ساتھ جاتا ہے، جو یہاں سے استغفار کرتا ہے، یہاں سے وہ توبہ کے جو ہے صلوات پڑھتا ہے، وہ یہیں سے کتنی بار قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کوئی تو ہدیہ لے کر جاؤں، تو وہ یہیں سے پڑھتا ہوا دعائیں مانگتا ہوا جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس پر مہربانی فرماتے ہیں، پھر اس کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، پھر اس کو اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے سجاتے ہیں، پھر اس کو عشق محمد کی مستی عطا فرماتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ اس کی تمنا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کبھی اس کو یہ مستی عطا نہیں فرماتے، اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ یہ گری پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جناب آپ کو جس طرح دنیا مل جاتی ہے اسی طرح دین بھی مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ نبی زیادہ ہوگا لیکن اگر اس کے اندر تمنا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کو محروم کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو اس کے لیے تڑپنا پڑے گا، دعائیں مانگنے پڑیں گی۔ جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ جو بندے مدینہ منورہ کیا ادب نہیں کرتے، فرمایا ان کے اعمال کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اونچی آواز میں بولنے والوں کو بھی سزا ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا دروازے پہ لوگ جوتا لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اور پھٹ 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 کی آوازیں آتی ہیں، دل کانپ جاتا ہے کہ یہاں پر آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، چے جائے کہ تیرے جوتوں کی آوازیں وہاں آتی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور تیرے اعمال کو ہی سلب کر لے۔ یہ مقام مقدس ہے میرے دوستو، وہاں پر انسان اگر احترام نہ کرے تو بڑے خطرے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے نازک تباہ طبیعت کے تھے، تو مزاج بڑا نازک تھا، جسم بھی نازک مزاج بھی نازک، لیکن جب بیر علی کے پاس پہنچتے، یہ ذوالحلیفہ کا جو مقام ہے، تو آپ وہاں سے حرم کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے، فرماتے تھے اس سے آگے اب جوتے نہیں پہنوں گا۔ ننگے پاؤں رہتے تھے، چلچلاتی ہوئی گرمی ہوتی ہوگی، پتھریلی زمین ہوتی ہوگی، نکیلے پتھر ہوتے ہوں گے، لیکن قربان جائیں عاشقوں پر کہ وہ کس کیفیت سے وہاں پر رہتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے باسی وہاں رہتے تھے، محدث ہیں، امام ہیں فقہ مالکیہ کے۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے کبھی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مقام مقدس ہے، یہاں جو ہے سواری پر کیسے بیٹھوں، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر میرے آقا محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں اور میں اس میری سواری اس کے اوپر قدم رکھتی ہوئی چل رہی ہو اور میں اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھے لوگوں نے کیسے عشق اور مستی ان کے اوپر طاری تھی، حتیٰ کہ جنید اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شان ہستیاں، ان کے بھی یہاں پر سانس رک جایا کرتے تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ان کے اوپر بھی ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، خشیت طاری ہوتی تھی، ایسی محبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ وہ بھی سانس آہستہ آہستہ لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ یہ وہ مقام ہے کہ کہیں تمہارے اعمال سلب نہ کر لیے جائیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب انہوں نے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے جو کام کرنے والا کاریگر تھا اس سے ڈیل کی کہ تمہیں اگر دروازہ بنانا ہے تو دور جا کر بنانا اور یہاں پس آ کر آرام سے فٹ کر دینا, اس سے زیادہ تمہیں جو ہے شور مچانے کی یہاں اجازت نہیں ہوگی. کیوں کہ آقا آرام فرما رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سنتی مدینہ منورہ میں کوئی اونچی آواز میں بول رہا ہے تو وہ اس کو کہلوا بھیجتی تھی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو. یہ ادب ان لوگوں نے کیا. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو حبیدہ یہاں روح رسول عربی ہے, اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ صرف اپنی زبان سے ہی کوئی بات الٹی سیدھی بول دے تو یہ بھی یہاں پر بے ادبی کے حصے میں کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ مدینہ منورہ ہے دوستو. مدینہ منورہ جو بندہ پھر محبت رسول عشق رسول کی کیفیات کے ساتھ جاتا ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے. فرمایا ایک محدث تھے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر رہتے ہوئے ان کو فاقہ کشی آ گئی. دو دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, بھوک نے ستایا, دل میں خیال آیا میں تو نبی کا مہمان ہوں تو کیوں نہ موجہ شریف پہ جا کر اپنی اس تکلیف کی شکایت کروں, دیکھیں کتنے پیارے لوگ ہیں, لوگوں سے سوال نہیں کرتے, آج ہمیں ذرا کھانے پینے کی کمی بیشی ہو جائے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں دو دن کے فاقہ کشی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے بھوک ستا رہی ہے, میں لوگوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتا ہوں, آپ کے پاس آ کر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں موجہ شریف سے باہر نکلا, وہ جو باب ہے باب البقیع کے نام سے, تو کہتے ہیں باہر جیسے میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک آدمی جو ہے اس نے ہانڈی روٹیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور آواز لگا رہا ہے میرے نام کی. میں اس کے قریب ہوا, حیرت سے اس کو دیکھا کہ تجھے میرے نام کا کیسے پتا چلا, تو کہنے لگا بھائی مجھے تو تیرے نام کا کچھ پتا نہیں تھا, در حقیقت میں تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے سویا تھا, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ فرماتے ہیں میرا ایک دوست ہے, ایک مہمان ہے, اس کو بھوک لگی ہے, تم اس کے لیے روٹی لے کے جاؤ. فرماتے ہیں میری نیند اکھڑی, میں نے بیوی کو دیکھا وہ بچوں کے لیے ہانڈی وغیرہ پکا کے روٹیاں پکا کے ابھی فارغ ہوئی تھی, میں نے کہا اللہ کی مندی مہربانی کر یہ مجھے دے دے, مہمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں جلدی سے جا کے اس کو دے آؤں, تم بچوں کے لیے نیا کھانا پکا لے. چنانچہ وہ تو دوسرا کھانا پکانے لگی اور کہنے لگے میں تیرے نام کے یہاں پر جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہوں کہ بھائی تو پیارے نبی کا مہمان ہے. جو بندہ اس محبت کے ساتھ وہاں پر حاضری دیتا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے میزبانیاں پھر ملتی ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا موجہ شریف پر تو میں نے عجیب منظر دیکھا, میں نے دیکھا وہ لوگ جو حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نورانی کرنیں وہاں سے نکل کے ان کے دلوں کو چھو رہی ہوتی. اللہ اکبر. موجہ شریف پہ حاضری دینے والے کاش کے سوچے کہ ہم کس در پہ حاضر ہوئے. غفلت سے کھڑا ہو جانا, بعض لوگوں کو دیکھا وہ منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار کس جگہ پر آئے ہو. کیوں آئے ہو, کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ سوچو تو صحیح, کیا کسی صحابی نے ایسا کیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا ہو؟ تم یہاں آ کر منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو, کتنے سخت تمہارے دل ہیں, پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہے. سوچو کہ کس دربار میں تمہاری حاضری ہے. لوگ وہاں جانے سے پہلے صدقے خیرات کیا کرتے تھے کہ وہاں جا رہے ہیں, کہیں آ کے ناراض نہ ہو جائیں. پہلے لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے تھے, مدینہ والوں میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں, پھر وہاں حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موجہ شریف پر حاضری دیتے ہیں, اور حاضری دینے کے بعد آپ کا چہرہ انور ایسا خوبصورت ہو جاتا ہے, ایسا منور ہو جاتا ہے کہ جب باہر جیسے نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہی کسی جان پہچان کے بندے نے جب دیکھا تو کہنے لگا, حضرت آج تو چہرے کا عجیب ہی انوارات ہیں, آج تو چہرے پر عجیب ہی کیفیات ہیں. اور حضرت بھی ماشاءاللہ فی البدی اس وقت کچھ اشعار پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں, میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. جالیوں کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں, سلامت رہے تیرے روزے کا منظر, چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے میں میں فدا ہوتا, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کے بھی میں تجھ سے جدا نہ ہوتا. مدینہ منورہ سے جدائی کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کے بڑے مشہور اشعار ہیں, امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار, جیوں تو آج جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مور و مار. اللہ اکبر, یہ چاہت ہے, یہ حسرت ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے, اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرمائے, اور جب یہ زیارت نصیب ہو تو کاش کہ ہم بھی دل کی کیفیت کے ساتھ, دل کی زندہ آنکھ کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوں, محبت اور مستی والی یہ آنکھ ہم لے کر جائیں تاکہ ہمیں بھی واقعی وہاں پر مزہ آئے, دل پاک اور صاف ہو, گناہوں سے ہم جو ہے اپنے آپ کو پاک کر کے کاش کہ ہم مدینہ منورہ جائیں. سوچیں تو صحیح کہ ان اصحاب کا کیا کیفیات ہوتی ہوں گی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک صحابی ایک شاعر جو ہے وہ اپنی اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہوتا. فرماتے ہیں, چاند ہوتا تیرے زمانے کا, واہ واہ, چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا, حکم سے تیرے میں بٹا ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. فرماتے ہیں, چاند ہوتا تیرے زمانے کا, حکم سے تیرے میں بٹا ہوتا, تیرے پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا, تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا. ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا, ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا. کیسے پیارا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بادل کا ٹکڑا تھا, جہاں جاتے تھے سایہ کرتا تھا. پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی, جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. ہے جی, وہ خوش نصیب کھجور کے درخت جو وہاں لگے ہوئے ہیں, کاش کہ میں کوئی درخت ہی ہوتا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں. ہے جی, وہ جو گلیاں بنی ہوئی ہیں نا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں, میں کوئی کچا راستہ ہوتا کہ جس کے اوپر تو قدم رکھتا. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی, تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو نیچے سے ہم بھی چومتے, کاش کہ ہم ایسے ہوتے. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی, وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی, تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت بلند, تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی. نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم, تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. دعا کرو بھائی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہاں جا کے صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان تمام حاجیوں کی حاضری کو جو ہے قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا, اللہ تعالی بار بار حج عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.